الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ اور میرے پیر و مرشد تبریز دورہ مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے شب و روز اور ایام اپنے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے تھے، اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ یہ بڑے عالم تھے، سرائے میر اعظم گڑھ میں رہتے تھے اور پھول پور میں حضرت کا مدرسہ ہے. تو اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تقریباً عمر میں 7 برس چھوٹے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلافہ میں ایک امتیازی شان حاصل تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سب خلفاء حضرت پھول پوری کی بہت عزت اور اکرام کرتے تھے، ان کے علم کی وجہ سے اور ان کے تقوی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے حضرت کو سنایا کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں کسی خط کا ذکر کیا اور خط کا ذکر کر کے فرمایا کہ ایک صاحب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت میں جب دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر حاضرین مجلس سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے. تو وہ صاحب سناتے ہیں کہ حضرت کسی کام سے اٹھ کر اندر گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، تو خیر میں نے خط میں جہاں کا نیچے لکھا تھا عبد الغنی پھول پوری، تو یہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا مقام تھا. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میرے شیخ سناتے تھے کہ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد حضرت عیدگاہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہے تھے. پہلے سے آ کے بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں کہ استاد پہلے آ جائے اور شاگرد بعد میں آئے. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ اقدام مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ رہے تھے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، درختوں سے چاندنی چھن کر حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ پر پڑ رہی تھی، اور حضرت کی چمک کو اور آب و تاب کو اور چمکا رہی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب اوابین ختم فرمائی رخ پھیرا اور مجھ سے فرمایا کہ حضرت فرماتے میرا نام لے کر فرمایا کہ حکیم اختر، اور محراب کی طرف عید جا کے محراب کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس محراب میں پیدا ہوا ہوں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بڑی حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ حضرت کا یہ فرمانا اس کے کیا معنی ہے. تو حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ جب حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اعظم گڑھ تشریف لائے اور ادھر پھلپور میں سرائے میر میں، تو میں حضرت کے ہاتھ پر یہی بیعت ہوا تھا اسی محراب میں. لہذا فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، صاحب سلسلہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں آگے بڑھنا، یہ حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی ہے. اور فرمایا کہ ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک یعنی ہماری یہ مٹی اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے. بیٹا اور تھوڑا پیچھے جا کے بیٹھو، اور یا پیچھے تھوڑا، اور آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی توجہ ادھر مرکوز رکھے. ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، یعنی اس عالم کے مولا عالم کے مالک اللہ کو یاد کرنا، جس لمحے میں اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں وہ لمحہ اتنا قیمتی ہے اور اس کی رفت اور بلندیاں اتنی اونچی ہے کہ آسمان بھی اس پر رشک کرتا ہے. رشک فلک وہ مٹی بن جاتی ہے، رشک فلک سبحان اللہ. اس لیے اللہ کا نام لینا اور اپنے مشائخ سے اپنے شیخ سے اللہ کا نام پوچھنا، یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ والوں سے سیکھو، ان سے پوچھو، کچھ اللہ کا نام لو. واذکر اسم ربک اپنے رب کا نام لیتے رہو. وتبتل الیہ تبتیلا وہ جو تبتل دل سے یعنی غیر اللہ کیسے نکلے گا، کہ جب انسان اللہ کا نام لے گا اللہ تعالی کی عظمتیں دل میں آئیں گی، تو سورج کی طرح کہ جس وقت سورج نکلتا ہے سارے تارے موجود ہوتے ہوئے کل معدوم ہو جاتے ہیں، ہوتے ہوئے بھی سورج کے موجود ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح خالق سورج جس دل میں اپنی محبت کا اور اپنی عظمت کا سورج طلوع کرتا ہے تو ساری مخلوق اس کے دل میں کل معدوم ہو جاتی ہے. اس پر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ شعر، جب نہر نمایاں ہوا، نہر مانے سورج، جب نہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے سارے تارے، بھری بزم میں لوگ مجھ کو تنہا نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنی تجلیات کا مرکز بناتا ہے، اپنی ذات و صفات کی تجلیات کا مرکز بناتا ہے، بس پھر اس دل کے عالم کا کیا عالم ہوتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرکبہ فرماتے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، میرے شیخ جب شعر سناتے تھے دل کی طرف اشارہ کیا، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے. سبحان اللہ. تو اس لیے کہا کہ اپنے مشائخ سے کچھ اللہ کا نام پوچھ لو. مارونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اونچو بر زبانم نی روت, اس اللہ کا نام جب میری زبان پر جاری ہوتا ہے ہر بنے منہ از اصل جوئے شبت, تو ایسا حال جاری ہوتا ہے کہ یہ جو خالق اصل ہے, خالق مدھی ہے, خالق ہنی اور خالق شہد ہے, تو اس کی اللہ کا نام زبان پر آتے ہی جسم کا بال باغ دریائے شہد بن جاتا ہے. ہر بنے منہ از اصل جوئے شبت. تو اس لیے کہا کہ اللہ کا نام لو, اللہ کا نام پوچھو. اللہ تعالیٰ کا نام میں یہ برکت ہے میرے دوستو کہ دل غیر اللہ سے ہٹتا ہے. اور یہ بھی سمجھایا کہ ہمارے مشائخ نے کہ جلدی جلد بازی مت کرو اور جلدی نتیجے کا انتظار نہ کرو, اللہ کا نام لینا شروع کرو. اور کیفیات کی فکر میں نہ پڑو بلکہ کام کرو, نام لو. تم اللہ کا نام لو گے, تو لے اللہ کا نام, تیرا سب بنے گا کام. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. اس لیے فرماتے تھے میرے شیخ عادت ڈالو اللہ کا نام لینے کی. تھوڑی دیر کچھ وقت نکالو اپنی روح کی خاطر سے, اپنی جان کی خاطر سے تھوڑی دیر وقت نکالو اور اللہ کا نام لو. بیٹھو دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے اللہ کا نام لو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے لذتِ دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے. وہ جو دونوں جہان کی لذتوں کا خالق اللہ ہے, اللہ کے نام میں دونوں جہان کی لذتوں سے بڑھ کر مزہ نہ ہوگا. اس لیے فرمایا لذتِ دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے, اور مجھ کو تمہارے نام سے لذتِ دو جہاں ملی. آپ اس شعر کا انداز دیکھیے, کبھی مقدم کیا کبھی مؤخر کیا, اس تقدیم اور تاخیر میں کیسی لذت ہے. لذتِ دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے, اور مجھ کو تمہارے نام سے لذتِ دو جہاں ملی. اس لیے کہا اللہ کا نام لو, تھوڑا وقت نکالو, فارغ کرو. آخر واٹس ایپ کے لیے بھی تو وقت نکالتے ہو کہ نہیں, انٹرنیٹ کی براؤزنگ میں بھی تو وقت نکالتے ہو کہ نہیں, اپنے 10 کاموں کے لیے وقت نکالتے ہو, اپنی جان کے لیے بھی وقت نکالو اور اللہ کا نام لو. سبحان اللہ. تو حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے کی بات پر فرمایا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے اس کو فرمایا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں, رخ بدل جاتا ہے زندگی کا, اخلاص پیدا ہوتا ہے اور دل جو ہے غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے. گندے جو اخلاق ہے جیسے تکبر ہے, عجب ہے, حسد ہے, کینہ ہے, مغلوب الغضب ہے, ان تمام برے برے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے. اور یہ کم فائدہ ہے کہ دل اللہ کے لیے تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں, اللہ والا بن جاؤں, ان غیر اللہ کی گندگیوں سے اپنے قلب کو خالی اور پاک کر لوں. یہ اللہ والوں سے بیعت کا فائدہ ہے. اس نے کہا کہ جس سے بیعت ہونا ہو اس کی شہرت کو مت دیکھو کہ مشہور آدمی ہے, یہ دیکھو کہ اس سے دل ملے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دہلی کے اندر ایک بڈھا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا, مشہور گزر گئے. حضرت کی وہ جوانی کا زمانہ تھا, عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے خالہزاد بھائی تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, اور ماشاءاللہ حسین بھی تھے, جمیل بھی تھے, خوبصورت تھے, اور جوانی کا زمانہ تھا, جوانی تو خود خوبصورتی ہوتی ہے. ارے میرے سامنے بیٹھو یار, اتنی کیسا ذوق ہے. تو
حضرت پھول پوری تھے، حضرت مرزا صاحب سے بیٹھ ہو گئے وہ بڈھا. اب دہلی کے لوگ تو جملے کسنے کے ماہر، چھیڑ چھاڑ کے ماہر، انہوں نے چھیڑنا شروع کیا. ارے میاں کوئی بڈھا نہیں ملا تھا کہ جوان سے بیٹھ ہو گئے اور چھیڑتے تھے. وہ بوڑھا کچھ نہیں بولتا تھا. ایک دن آخر اس نے جواب دیا اور کہا، جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، جس کے درد دل میں کچھ تاثیر ہے، گر جواں بھی ہے لیکن میرا پیر ہے. ہم نے اس کی جوانی اور خوبصورتی سے تھوڑے بیٹھ ہوئے، ہم تو اس نے اس کے درد دل کو دیکھا کہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے دل میں بھی اللہ تعالی کی محبت جوش مارتی ہے، فکر آخرت کی فکر تازہ ہو جاتی ہے، اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہو جاتی ہے اور دنیا کی محبت میں کمی ہوتی ہے. دادا ان باتوں کو دیکھیں صحبت شیخ میں اور بیٹھ ہونے کے لیے. تو پھر وہ ایک زندگی کا آغاز ہوتا ہے میرے دوستوں، پھر اصلاح کے لیے توجہ کرتا رہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمایا ہے، فرمایا کہ پھر تم شیخ سے فائدہ اٹھاؤ. اور فائدہ اٹھانا یہ نہیں ہے کہ تم اپنی دنیا کے مطلب اور دنیا کے لیے دعائیں اور وظیفے پوچھو. جی کاروبار نہیں چل رہا، بچے نہیں پیدا ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی، وظیفے لو. فرمایا یہ مت کرو کہ جی بجلی کا کنیکشن نہیں مل رہا. فرمایا اس بات کی فکر کرو کہ دل میں تجلی کا کنیکشن آ جائے، یہ کنیکشن لگاؤ کہ میرے اندر سے برائیاں، اخلاقی برائیاں، گناہوں کی عادت، وہ چھوٹے مجھ سے. اپنی دنیا کے لیے جیسے دعا کراتے ہو، فرماتے ہو، اس سے زیادہ اپنے دین کے لیے فکر کرو. سنتوں کا ذوق پیدا ہو، عبادت کا ذوق پیدا ہو اور تقویٰ کا ذوق پیدا ہو، یہ مطلوب ہے صحبت شیخ سے. پیر کا یہ مقصد ہے. وظیفے لینا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر انسان اگر اس کام کے ساتھ کبھی وظیفہ بھی لے لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا دل غیر اللہ سے خالی ہو اور دلوں میں ہمارے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھے، یہ مقصود ہے. تو میں اپنے شیخ کی بات بتاتا تھا، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت نے 16-17 سال گزارے اور شیخ کی خدمت میں سر دھڑ تن من دھن کی بازی لگائی، سر دھڑ کی بازی لگائی. تو فرماتے کہ ایک مرتبہ اسے اپنے شیخ کی باتیں سنایا کرتے تھے اور حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ چونکہ جونپور میں پڑھا تھا حضرت نے، ہندوستان کا ایک شہر ہے اور وہاں پڑھایا بھی تھا، پڑھا بھی تھا، پڑھایا بھی تھا، اس لیے حضرت کا جونپور جانا بھی ہوتا تھا. اور جونپور کے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ، وہ حضرت وہ بھی حکیم الامت کے خلیفہ تھے اور حضرت پھول پوری سے دوستی تھی، اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت وہاں جاتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب بھی آتے تھے. تو فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت پھول پوری کا بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ وہ تشریف لائے ہوئے تھے، درس میں تھے. تو حضرت نے ایک سوال پوچھا، اس حدیث شریف کا ذکر آیا جو آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی کہ اللہم وصل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ اللہ میری خطاؤں کو ماء الثلج سے یعنی برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے. جب موسم ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے تو بارش کے ساتھ جو گولے پڑتے ہیں وہ اولے کہلاتے ہیں، ان گولوں کو اولے کہتے ہیں. اس لیے مثل مشہور ہے نا، سن منڈاتے ہی اولے پڑے، یعنی مصیبت آئی. اس لیے میرے شیخ ایک بات فرماتے تھے، اولے پر ایک بات یاد آئی فرماتے دیکھو شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایسا ہے گویا اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، بارش میں نہایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب اولے پڑتے ہیں تو پھر نہاتے نہیں ہیں بارش میں، بلکہ جان بچا کے بھاگتے ہیں، کیونکہ اولا سر پر لگے سر پھاڑ دیتا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے شیخ کی مجلس میں جب اللہ کی محبت اور معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے سنتوں کا تذکرہ ہو تو ایسا ہی گویا رحمت کی بارش ہو رہی ہے. اور اگر اسی مجلس میں غیبت شروع ہو جائے تو فرمایا اب ایسا ہے جیسے بارش کے ساتھ اولے بھی پڑنے شروع ہو گئے، اب بھاگو وہاں سے. یہ ادب سکھایا کہ شیخ کی مجلس میں بھی اب مت بیٹھو، یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ شیخ بھی ایک انسان ہے، اس کا ادب بھی کیسے کرنا ہے، ادب ہے، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ گناہ میں بھی شریک ہو جائے. تو ہو سکتا ہے وہ مغلوب ہو جائے کسی وقت، نہ تو فرمایا وہاں ہٹ جاؤ اور اس کی توبہ کا انتظار کرو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عالم کو گناہ میں دیکھو اس کی غیبت مت کرو اور اس کی توبہ کا انتظار کرو. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ میری خطاؤں کو، اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہی صاحب عارفی نور اللہ مرکزوں نے پوچھا کہ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا کہ میرے گناہوں کو برف کے پانی اور اولے کے پانی سے دھو دیجیے، اس کی کیا معنی ہے؟ میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے گردن جھکا لی، آنکھیں بند کر لی اور مراقبے میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ الحمدللہ جواب آ گیا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کا یہی حال تھا کہ جب کسی بات کو معلوم نہ ہوتی تھی تو حضرت گردن جھکا کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ اللہ آپ اس کا جواب عطا فرما دیجئے. اور ایسی ہی بات جو کسی عالم ربانی، اللہ والے، نیک آدمی، گناہوں سے بچنے والے آدمی کو جو بات ایسے خود بخود دل میں آ جائے اس کو الہام بولتے. یہ الہام رشد کہلاتا ہے، الہام خیر کہلاتا ہے. اور اس کے برعکس کسی سنتوں کو چھوڑنے والا، گناہوں میں مبتلا، جس کا ظاہر بھی گناہ نیک لوگوں جیسا نہ ہو، مثلا داڑھی نہیں ہے، شلوار تخت سے نیچے، یا گناہ میں مبتلا ہے اور کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا اس کا الہام معتبر نہیں ہے. اور اس الہام، جو الہام ہوا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ الہام بھی شریعت و سنت کے حدود میں ہو. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی دعوی کرنا کرتا پھرے کہ میں مجدد ہوں، یا میں نبی ہوں، یا میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، ایسے دعوے کر پھرے تو یہ شخص گمراہ ہے. یاد رکھنا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، اب آپ غلام احمد قادیانی کے جو اس وقت چمچا ہے اس کی شکل دیکھیں، پگڑی پہنتا ہے، مونچھیں اس کی صاف ہے، ایک مٹھی داڑھی ہے اور کرتے شلوار پہنتا ہے اور شکل بالکل پارساؤ جیسی بنائی گئی، لیکن ہے پکا گمراہ اور لعنتی ملعون شخص. اس لیے کہا کہ رستے کو صرف ظاہر کو مت دیکھو بلکہ اس کی باتوں کو بھی دیکھو، اس کے عمل کو بھی دیکھو. کسی زائر کے مصیبت مریب ہو، اور اسی طرح سے اگر کسی کو ایک عام حالت میں دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ ہر عام آدمی ہے وہ حقیر ہے. تو الہام وہ معتبر ہے کہ جو اس شخص کو ہو کہ جو نیک ہو، عالم ربانی ہے، اللہ والا ہے، اور اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہے، کسی بدعات میں اور گمراہی میں کے کسی عمل میں نہ ہو. اور پھر وہ جو بات پیش کرے وہ بات بھی شریعت و سنت کی حدود میں ہو. ایسا نہیں جیسا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا ایک چچ کو کہ مجھے الہام ہوا تیری بیٹی سے شادی کروں، اس کو فیس بک پہ دیکھ لیا اب کہتے مجھے شادی کرنی، اور کیا کہہ رہے مجھے الہام ہوا. ہوا ظالم کو احتلام تھا اور نام رکھا الہام. ایسے بھی گمراہ ہوتے. اور کیا کہتا ہے ساتھ میں، اگر شادی نہیں تو بیٹی مر جائے گی. اس کے باپ کو کہا، وہ بھی غیرت مند شریف آدمی تھا، اسے کہا جب مر جانے تو تیر سے شادی نہیں کروں گا، اور وہ زندہ بھی رہی. اور یہ الہام والا یہ پخانے میں مرا، بلکہ پنجاب کا نا تو وہاں پنجاب میں کہتے ہیں ٹٹی خانے میں مرا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا کو. تو بہرحال حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے سر اٹھایا فرمایا الحمدللہ، جواب آ گیا. پھر حضرت نے ایک مختصر سی مقدمہ پیش کیا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، تو فرمایا یہ کیوں فرمایا، یہ بات پوچھی تھی نا کہ یہ کیوں فرمایا کہ برف کے پانی اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، تو فرمایا حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی دو خاصیتیں ہیں، حرارت اور ظلمت. حرارت یعنی گرمی. کیا مطلب؟ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بے چینی ہوتی ہے، تڑپتا ہے، یہاں تک کہ اسباب سکون میں سکون نہیں ملتا، ایئر کنڈیشن میں پسینے چھوٹتے ہیں، اسباب راحت میں پریشان اور بے چین ہوتا ہے. کیوں؟ میرے شیخ میرے پیر اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو سزا آتی ہے اس کے جسم کو نہیں، بلکہ چونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کا شاہ ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، سارے عالم کا مالک ہے اور پیدا کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گرفتار کرتے ہیں، کیونکہ جسم کا بادشاہ ہے تو بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے، لہذا اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتے تھے حال کیا ہوتا ہے، منہ میں کباب اور دل پر اللہ کا عذاب، یہ نافرمان کا حال ہے. اس نے فرمایا کہ نافرمان کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کی دنیا سے مرعوب مت ہو، بلکہ دنیا سے تو کسی کو بھی مرعوب نہ ہو. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرما بردار کو بھی دنیا عطا فرمائے تو وہ مرعوب ہونے کی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جتنی بھی ہو وہ سب کی سب فانی ہے. اگر کسی عالم کو، کسی اللہ والے کو بھی گاڑی ہے، اس کے پاس شاندار مکان ہے، ایئر کنڈیشن ہے، صوفے ہیں، پردے ہیں، تعلیم ہے، اچھا موبائل ہے، اچھا کھانا بھی ہے، تو وہ پھر بھی میرے پیارے دوستو وہ دنیا فانی ہے. ہاں اگر کسی کی دنیا سے کو دیکھنے کہ واقعی جس سے کہے مرعوب ہو، متاثر ہو، تو اس شخص سے مرعوب ہو جو اپنی دنیا کو اللہ تعالیٰ کے جدھر خوشی میں خرچ کرتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقرا صحابہ آئے، اور ان غریب صحابہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نیک کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، جہاد کا موقع آتا ہے وہ جہاد میں مال خرچ کرتے ہیں، تبوک کا غزوہ تبوک کا موقع آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اپنا پورا مال دے دیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے پورا مال کا آدھا وہ اللہ کے رستے میں دے دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے 1000 گھوڑوں کا بندوبست کیا ماں سازر زبان کے، اس کے علاوہ سونا الگ دیا، 1000 گھوڑوں کا بندوبست کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے 40000 درہم کا نقرائی یعنی چاندی، 40000 درہم کی چاندی اللہ تعالی کے رستے میں دی اس غزوہ تبوک کے موقع پر، غیر صحابہ نے دل کھول کر خرچ کیا۔ اب یہ جو مال ہے میرے دوستو، لہذا ایک مرتبہ مدینہ شریف میں تحت تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ شام سے تجارت کا سامان لے کر آیا، کہتے ہیں تقریباً 1000 اونٹ تھے جو سامان تجارت غلہ سے لدے ہوئے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا قافلہ تھا اور مدینہ شریف میں تحت تھا، جیسے مال پہنچ رستے میں تھا آپ کی خدمت میں وہاں کے تاجر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مال دگنی قیمت پر ہمیں دے دیجیے، تو فرمایا کہ میرا نفع اس سے بھی زیادہ ہے، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب کم ہے، کہا اچھا چلے اور بڑھا دیا گنا، یہاں تک کہ 10 گنا بھی کیا کہ 1 کے 10 روپے دیں گے آپ کو، یہ سارا دے دیجیے کیونکہ ہم اس میں بہت نفع کمائیں گے، کیونکہ اس وقت لوگوں کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول کے اندر، طلب اور رسد کے اندر اس وقت بہت فاصلے ہیں، طلب زیادہ رسد کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہے، اس وقت جو چیز مارکیٹ میں لے کر آئیں گے اس پر ہم بہت نفع کمائیں گے، تو 10 گنا بھی قیمت لگا دی، 1 کے 10 دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذن نورین فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو لخت جگر صاحبزادیاں اپنے جگر کے ٹکڑے ان کے نکاح میں دیے، اس سے اور یہ بھی فرمایا ان دونوں کا بھی انتقال کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دیتا، اس سے آپ اندازہ کیجئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، شرم و حیا کے پیکر، جو تو سخاوت کے اندر عجیب حال تھا، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور جس جمعے کو غلام نہیں ملتا تھا اس سے اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے۔ اے میاں ذرا سامنے بیٹھو تو اگر نیند کا غلبہ ہے تو اٹھ کے ایک طرف چلے جاؤ، لیکن یہ مذاق مت کرو۔ تو ہر جمعہ ایک غلام آزاد، اور جب نہیں ملتا تھا کسی جمعہ تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے، یہ نہیں کہ غلام کے پیسے جا کر جناب پزا ہٹ میں جا کر پزا کھا لیا، یہ مال خرچ کرنے کا ذوق تھا۔ تو بہرحال اب جو سامان تجارت آیا مدینہ شریف، تاجر جیسے میں نے کہا کہ وہ سب پیچھے پڑ گئے، ہمیں اتنی قیمت میں دے ہم اس میں بہت نفع کمائیں گے، اس ذوالقرنین نورین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل شخص ہے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہودیوں کا عقیدہ ہے. تو سید انہوں نے کیا کیا, وہ سب کا سب اونٹوں کا پر, جن 1000 اونٹوں پر لگا ہوا غلے کا سامان سب کا سب تقسیم فرما دیا. اللہ اکبر. اگر کوئی ایسا مالدار ہو تو بے شک اس کے مال سے محروم ہوا جائے, متاثر ہو. اور اس سے محروم ہونے کے معنی کیا ہے؟ محروم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ محروم ہو اور اس کے پیر پڑ جائے, بلکہ اس کے محروم ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں ہم کہ ہم بھی مال خرچ کریں. تو اس نے کہا کہ مال یہ فانی چیز ہے, لہذا گناہگار آدمی اگر اس کے پاس اسباب و راحت, اسباب و سکون, لگژری چیزیں بھی ہوں, تو میرے پیارے دوستو اس کے دل پر جو عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بے چین اور بے سکون رہتا ہے. یہ گناہ کی خاصیت ہے جس کو حضرت پھلپوری نے فرمایا کہ گناہ میں حرارت ہے, بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, پریشانی ہے, مایوسی ہے. اور گناہ کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ ظلمت, یعنی اندھیرا. لہذا حرارت سے بے چینی ہوتی ہے اور اندھیرے سے مایوسی ہوتی ہے. انسان کے قلب میں مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ میرا کیا ہوگا. یہ گناہ کی خاصیت, ہر گناہ کی خاصیت مایوسی اور بے چینی. یعنی حرارت یہ بے چینی ہے اور مایوسی یہ اندھیرا, ہر گناہ کی خاصیت ہے. اس لیے فرمایا حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے, چونکہ گناہ کی خاصیت حرارت اور ذلت ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا سکھائی کہ تم اللہ سے مانگو, اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد, کہ اللہ میری خطاؤں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے. برف کے پانی میں برودت ہے یعنی ٹھنڈک ہے, تو ٹھنڈک سے حرارت کا یعنی گرمی کا علاج کیا, اور اولا چمکدار ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے, اور ظلمت کا یعنی اندھیرے کا علاج جو چمک سے کیا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں الہام رشد, الہام خیر. کیا عجیب. اس کو کہتے ہیں معرفت کی باتیں, کلام معرفت. واہ. لہذا اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب گناہگار بندہ گناہوں کی وجہ سے بے چین اور بے سکون ہوتا ہے, گھبراہٹیں ہوتی ہیں, مایوسیاں ہوتی ہیں, لیکن جب اللہ تعالی سے روتا ہے اور اپنے آنسو بہاتا ہے, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رو, نہ رونا ہے رونے والے کی شکل بناؤ, آنسو نکالو, اپنے گناہوں کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو, یہ بادل بارش سے دور ہوتے ہیں, یہاں تک کہ سورج کی روشنی کو زمین پر نہیں پڑنے دیتے. زیادہ کبھی کوہر آتا ہے نا, جیسے آج کل زمانہ ہے پنجاب کی طرف آپ جائیے, سندھ اور پنجاب اوپر کی طرف چلے جائیے, تو وہاں پر آج کل دھند چھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ دھند سورج سے نہیں جاتی ہے, بارش. اس لیے پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے, اور بارش برستی ہے وہ دھند چلی جاتی. تو اسی طرح سے جب مایوسی کا کوہر چھایا ہوا ہو اور اندھیرے, کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے دھند کی وجہ سے, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور اندھیرا ہو, اللہ سے رو, گڑگڑائے, آنسو بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے آنسو کی بھیک دے دیجیے, تاکہ وہ جو میرے اندر گھبراہٹ, پریشانی, بے چینی, بے سکونی اور مایوسیاں میرے اندر تاری ہے, آپ کے زحمت کی بارش سے وہ مایوسیاں دور ہو جائے اور متلا, اور اب جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ہر چیز صاف اور چمکدار ہو جائے. اس لیے بارش کے بعد دیکھیں سورج بھی کیسا چمکدار, فضا بھی کیسی صاف ستھری اور اجلی معلوم ہوتی ہے. اس لیے منشا فرماتے تھے رو, بلکہ فرماتے تھے سجدے میں گر کر رو تاکہ آنسو زمین پر لگے. اور فرماتے اگر کسی ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت کتنا روئے, آخر رونے کی بھی حد ہے, تو فرمایا اتنا رو کہ دل میں آواز آ جائے, اے میرے بندے بس کر. اور پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا، اب نہ کہیں پہنچے مجھ سے ان کو غم، اب نہ کہیں پہنچے مجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. فرمایا رو جائے گی تمہارے دل میں کہ میرے بندے بس کرو، اتنا رو. اور باقی جو عاشق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہو گئی ہے خشک چشمے تر، ہو گئی ہے خشک چشمے تر، رونے سے مگر ہائے دل ابھی بھرا نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق ہے، اللہم ارزقنی عینی حتی لا تری، کہ موسلادار بارش کے برسنے کی بارش کی طرح برسنے والی دو آنکھیں دے دیجئے. یہ ذوق ہے. بارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کے ترجمے میں، اے دریغا عشق من دریا بودے تے نثار دل برے زیبا شدے، اے کاش کہ میری آنکھیں، اے کاش کہ میرے آنسو دریا بن جائے تاکہ ان آنسو کو میں اللہ پر فدا کر دوں. اور میرے شیخ اس کا ترجمہ یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ تاکہ ان آنسو کے سیلاب میں بہتا ہوا میں اپنے محبوب سے خالق حقیقی سے جا ملوں. وہ جو بندگی کی وجہ سے، بندگی کی گندگی کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو گیا تھا، میری بندگی اللہ تعالی کے قرب سے منور روشن ہو جائے. اس لیے فرمایا اے درے گا عشق من دریا بدے تا نثارِ دل برے زیبا شدے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھایا، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ میری خطاؤں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، چونکہ برف میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اس نے علاج کیا حرارت کا یعنی گرمی کا، گویا کہ بے چینی دور ہو گئی. اور اولے کے پانی، اولا چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اس میں چمک ہوتی ہے، تو دل کے اندھیرے اس سے دور ہو جائیں گے. لگا وہ بندہ جو مایوس ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ گناہ بھی اس لیے چھوڑو کہ ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، اور گناہ گار آدمی کو مایوسیں تاری ہوتی ہیں، اور نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگتی ہیں، اس کو وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ پر بھی کرم فرمائیں گے اور فضل فرمائیں گے اور مہربانی فرمائیں گے. ان کا فضل مجھ پر فضل داری کرے گا، ان کی رحمت سے مجھ پر رحم ہوگا، اور ان کی عنایت سے مجھ پر عنایتیں ہوں گی، اور ان کی مہربانیوں سے مجھ پر مہربانیاں ہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں پیدا ہوتی ہیں، اور گناہ گار آدمی مایوس ہوتا ہے. آگے فرمایا ونقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ نقی قلبی میرے دل کو ایسا صاف ستھرا اجلا نیٹ اینڈ کلین کر دیجئے، گناہوں سے ایسا پاک صاف اجلا کر دیجئے کہ جس طریقے سے سفید کپڑے میں سے میل کو دور کیا جاتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، سبحان اللہ، اب سفید کپڑا میلا ہوا، اب اس میلے کپڑے کو جب دھویا، بہترین ڈٹرجنٹ لگا کر نیل لگایا، یا آج کل تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی جس سے کپڑا روشن ہو جاتا ہے، بالکل صاف، سب شفافیت اور شفافیت اس میں آ جاتی ہے. سفید اجلا کپڑا کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ، تو گناہوں کی ہم جو آنسو، وہ جو آنسو برس رہے ہیں، اور اس برف کے پانی اور ٹھنڈے اور اولے کے پانی سے جو ہمارا دل دھلا، اب اس دل کو پاک اور صاف فرما دیجئے، جیسے سفید کپڑا اجلا اور روشن اور پاک و صاف ہوتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت کا ایک مضمون بہت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالی کی محبت کا درد حاصل کرو، درد دل سیکھو. اس میں فرمایا درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، درد دل سیکھنا ہے
اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. خود ہی وضاحت فرماتے ہیں درد دل کیا ہے، کیونکہ آج کل درد دل میں درد اٹھتا ہے ہسپتال جاتے ہیں. اب جناب ای سی جی ہو رہی ہے، ایکو ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اینجیو گرافی ہو رہی ہے، اور جناب پھر اینجیو پلاسٹی اور بائی پاس ہو رہا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کی جا رہی ہے. فرمایا یہ درد نہیں ہے، وہ درد دل کا درد ہوتا ہے، وہ تو دل کا درد جان لے رہا ہے. اور فرمایا یہ جو درد ہے یہ جان دیتا ہے، وہ جان لیتا ہے، یہ جان دیتا ہے، بلکہ ایک جان میں سینکڑوں جانے ڈال دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ دل کے اندر تڑپ ہو، یہ دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے کہ میں اپنے مالک کو اور اپنے پالنے والے کو ایک سانس اور ایک لمحہ ناراض نہ کروں، اس کو کہتے ہیں درد دل. دل میں درد ہو کہ ہائے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق مجھے نصیب ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال دی کہ ہمارا دل ایسا پاک صاف ہو جائے کہ گناہ تو دور کی بات، گناہ کے خیال سے بھی دل کانپ جائے. دیکھا نا، میرے شیخ فرماتے ہیں گیرج کا لڑکا ہے، ڈمپر کے نیچے اور مشینوں کے نیچے گھسا رہتا ہے، اس کے کپڑے پہ ہر طرف کالک لگی ہوتی ہے، اگر اس پر تھوڑی اور کالک ڈال دو اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ لیکن اس کے برعکس جو سفید کپڑے پہنتا ہے، اب سفید کپڑے پہنتا ہے خود بھی احتیاط کرتا ہے کہ نہیں، کہ جی شادی میں جانا ہے، بینکویٹ میں جانا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو سفید کپڑے کی وجہ سے وہ خود بھی فکر کرتا ہے کہ کوئی چیز نہ گر جائے، کوئی کالک نہ لگ جائے، کوئی نقطہ، ارے دھبے تو دور کی بات، ایک نقطے کو بھی گوارا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جب دل پاک و صاف ہو جائے گا اب اس کو ایک ایک چیز معلوم ہوگی، ایسا نہ ہو میری خاموشی سے اللہ ناراض ہو، میری نظر کا زاویہ کہاں جا رہا ہے، میری نظر کی شعائیں کدھر جا رہی ہیں، میری نگاہ کہاں جا رہی ہے، اللہ تعالی کی فرما برداری کی طرف یا اللہ تعالی کی نافرمانی کی طرف. تو اپنے ماں باپ کو دیکھے حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے، قرآن کریم کو دیکھ رہا ہے صرف اجر، صرف دیکھنے پہ اجر مل رہا ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی نا، آپ نے تلاوت دیکھ کے کرتے تھے، اس لیے میرے شیخ حافظوں کو فرماتے تھے ٹھیک ہے تم زبانی پڑھا کرو لیکن کبھی کبھی قرآن کریم بھی کھلا کرو اور قرآن کریم کو بھی دیکھا کرو، دیکھ کے پڑھا کرو. حافظ چلو چلتے پھرتے بھی پڑھو تلاوت کرو لیکن قرآن کریم کو بھی دیکھا کرو، کیونکہ اس کو صرف دیکھنے کا اثر ہے، قرآن کریم کو صرف دیکھنے سے بھی اثر ملتا ہے، آب زمزم اس کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کعبہ شریف کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ والوں کو صرف دیکھنا بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے، ان کی زیارت. اور اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی کی رحمت مل رہی ہے، اور حسینوں کو غاروں کو دیکھ رہا ہے اللہ کی لعنت مل رہی ہے، اب اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ میری نگاہ کہاں جا رہی ہے، میری نگاہ کے زاویے سے ایسی جگہ نگاہ کروں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے، ایسی جگہ نگاہ نہ جائے جو میں بلکہ حسین کے حسن کے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان کا اور عبادت کا اور نور کا خزانہ جو میرے دل میں آیا وہ ڈاکو اسے بھی چرا کے لے جائے. اس لیے اس کو کہتے ہیں درد دل، کہ اللہ تعالی کی محبت کی فکر پیدا ہونا، ایک درد ہونا. لگا اگر اس بندے سے جس کو اللہ تعالی کی محبت کا درد حاصل ہوتا ہے
در بنا بشریت کبھی یہ پھسلتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر یہ شخص توبہ کرنے میں دیر بھی نہیں کرتا، کیسا نہیں کہ جی چلو اب تو رمضان تو آئے گا ہی نا، یا حج عمرے کو جائیں گے وہیں توبہ کر لیں گے، یا رمضان آئے گا رمضان میں ہی توبہ کریں گے. میرے پیارے دوستو، میں اور آپ ذرا یہ بات بتائیں اور سوچیں، رمضان کی ہم کوئی گارنٹی دے سکتے کہ ہماری زندگی رمضان تک ہے؟ اس نے کہا کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، اور جلد اپنے کو پاک صاف کر لے. جیسے گٹر میں انسان گرتا ہے تو یہ تھوڑی کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، گھر سے تیار ہو کے نکلا تھا گٹر میں گیا، کہا کوئی بات نہیں، ذرا آفس کا دفتر کا کام نپٹا کے ایک ساتھی اور رات میں نہاؤں گا آ کے، وہ آگے نہیں بڑھتا، واپس آتا ہے. اسی نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے تھے، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں یہ بات فرماتے ہیں، فرماتے کہ جس سرزمین پر گناہ ہو اس سے آگے بڑھ پڑو، تم اللہ سے وہاں معافی مانگو، کیونکہ وہ زمین اعمال کو اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے. لہذا وہ سرزمین جب یہ کہا قیامت کے دن گواہی دے گی، واخرج، جس کو فرمایا واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ کو نکالے گی قیامت میں، وہ بوجھ نہیں ہے کہ اعمال. لہذا وہ جب زمین کہے گی اللہ اس نے نافرمانی کی، گناہ کیا، تو پھر کہے گی اللہ تعالیٰ اسے توبہ بھی کی تھی، آپ سے معافی بھی مانگی تھی. اس نے کہا کہ توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اور توبہ کے سہارے پر گناہ بھی نہ کرے. تو دل اب پاک و صاف ہو جائے، ورنہ کہ قلب اتنا روئے کہ دل اجڑا ہو، پاک صاف ہو جائے، تاکہ فکر ہو کہ اب جیسے سفید کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، دعوت میں جانے لگتا ہے، تو بچوں کو بھی قریب نہیں آنے دیتا. کہتے کہ ہاتھ مت لگانا، میرے کپڑے کی کریز خراب ہو جائے گی، استری خراب ہو جائے گی. اور حفاظت کرتا کہ کوئی گندگی میل کچیل نہ لگ جائے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے دل کو ایسا کر دیجئے، تاکہ کیونکہ پھر جب اس دل میں جب ذکر تلاوت کا نور ہوتا ہے، تو پھر انسان کو اس روشن اور اجلے دل سے حق اور باطل کا فرق بھی نظر آتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے غلام احمد قادیانی پہلے زمانے کے اندر عیسائیوں سے مناظرے کرتا تھا، تو حضرت اس زمانے میں جب اس کا لٹریچر پڑھا، اس کی کتابچے وغیرہ پڑھی، تو اس میں دیکھ کر فرمایا کہ اس کے الفاظ میں، کتابوں میں ظلمت اور اندھیرے نظر آ رہے ہیں. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گزرے، جبکہ دارالعلوم دیوبند نہیں بنا تھا، دیوبند سے گزرے، اس جگہ پر سے گزرے، تو فرمایا وہاں ٹھہرے اور فرمایا کہ یہاں سے مجھے علم کی بو آ رہی ہے، علم کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے ایسے پاک صاف اجڑے دل والوں کا حال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک شخص آپ کی مجلس میں بدنظری کر کے آیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کیا حال ایسے قوموں کا کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو اس کے اندر انداز تبلیغ بھی سکھا دیا، تبلیغ میں سکھائی، یہ نہیں فرمایا، اس شخص کو خطاب کر کے نہیں فرمایا کہ تم ایسے زنا کرتے ہو اور آنکھوں کا زنا اور بدکاری کرتے ہو، آنکھوں سے عورتوں کو دیکھتے ہو، بلکہ اس انداز سے فرمایا کہ اس کو بات بھی سمجھا دی. اس لیے کہتے تبلیغ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے بات کرے. کیا فرمایا؟ کیا حال ہے ایسی قوموں کا کہ جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. اور وہ شخص سمجھ گیا. اس لیے ہمارے بزرگوں کا انداز، حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ایک شخص حضرت کے پاس آیا، اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، میرے شیخ واقعہ سنایا کرتے تھے، تو حضرت جب مجلس ختم ہوئی سب جانے لگے، حضرت نے اس کو روک لیا اور اس کو فرمایا، کھڑے ہوئے فرمایا کہ بھائی میرے اندر ایک عادت ہے کہ میری شلوار ٹخنے سے نیچے ہو جاتی ہے، ذرا تم دیکھو کہ میری شلوار ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے، دیکھا آپ نے صاحب اس شخص کی کیا حالت، رونے لگا، اس نے کہا حضرت آپ عالم ربانی شاہ علی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ کے صاحب زادے ایک اللہ والا، آپ کی شلوار کیسے ٹخنے سے نیچے ہو سکتی ہے، یہ بیماری تو میرے اندر ہے، پھر اس کو کل پر وہ اثر ہوا کہ اس نے اپنی شلوار اوپر کر کے کہا کہ آئندہ سے یہ شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگی. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ایک حافظ جی سے دوستی تھی، وہ حافظ و قرآن تھے، لوگ ان کو حافظ جی بولتے تھے، لیکن ان کا انداز جو تھا ذرا آزاد تھا، کیا مطلب، جیسے جو حافظ جی آزاد ہے نا، ٹوپی اوڑھی، رنگین ٹوپیاں اوڑھتے ہیں، پھر ٹوپی اوڑھنے کا انداز کیسا کہ ایسے پیچھے کر کے ٹوپیاں، بال سارے نظر آ رہے ہیں، ذرا اسٹائل بال وال بھی، اور پھر وہ داڑھی کو چڑھانا، یہ ایسے داڑھی کو مروڑ توڑ کے چھوٹا کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے نا، کہ ایسے داڑھی کو چھوٹا کے نظر آ کیا جائے، اس کو کہتے ہیں داڑھی چڑھانا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد لحیته فلیس منا، کہ جس نے اپنی داڑھی کو ایسے عقدہ لگایا، داڑھی چڑھانا جس کو بولتے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اس لیے علماء نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے کہ داڑھی کو ایسے موڑ توڑ کے چھوٹا مت کرو. تو وہ بھی داڑھی چڑھاتا تھا اور اس کا کرتا شرم جو لباس ہوتا تھا وہ بھی ذرا بانکے سجیلوں جیسا ہوتا تھا اور شلوار ٹخنے سے نیچے. اب حضرت کی اتنی دوستی تھی کہ حضرت وہ دونوں ساتھ کھاتے تھے، کھیلتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے نہاتے تھے اور ایک دوسرے کی کمر ملتے تھے. ارے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ اتنے بڑے عالم ربانی، تو لوگ ان کو کہتے تھے مولانا آپ یہ کیا کرتے ہیں، ایک فاسق شخص کے ساتھ یہ معاملہ، اور آپ اس کے ساتھ گھومتے پھرتے اور اس کے ساتھ آتے جاتے. حضرت کچھ جواب نہیں دیتے تھے، خاموش. ایک دن غسل کر رہے تھے، کمر ایک ظاہر بات ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، نہانے سے یہ مراد ہے جیسے سوئمنگ پول اور تالاب میں ساتھ نہاتے، یہ مراد ہے. نہا کے فارغ ہوئے تو حضرت نے ان کو فرمایا، ان حافظ صاحب سے کہا حافظ جی جاؤ اپنا لباس لے کر، آج ہم وہ پہنیں گے، اور اپنی داڑھی کر دی آگے، فرمایا کہ اپنی ہماری داڑھی بھی اپنی داڑھی جیسی بناؤ. جب یہ بات کی تو وہ حضرت کو ہکا بکا دیکھنے لگا کہ حضرت میرے نا اتنا بڑا عالم ربانی اور ایک عالم کا شیخ، اور وہ مسلمان تھوڑے اس کا حالت عجیب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا حضرت آپ اور وہ لباس پہنیں گے اور آپ اور ایسی داڑھی فرمائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اپنا لباس مجھے عنایت فرمائے اور میری داڑھی بھی اپنی داڑھی کو جیسے کیجئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری، اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس شخص کو دیکھا، اس حافظ جی کو دیکھا کہ تہجد کے وقت میں رات کی تنہائیوں میں ایسے روتا تھا جیسے دودھ پیتا بچہ بھوک سے تڑپ کر اپنی ماں کے لیے کے اپنی ماں کو بلانے کے لیے بلک بلک کے روتا ہے، ایسے رویا کرتے تھے وہ حافظ جی. تو اللہ تعالی کی محبت کا درد یہ وہ فکر پیدا کرتا ہے کہ میری گفتگو، میری نظر، میرا الفاظ، میرا سننا، میرا بولنا، میرا کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے. اس کو کہتے ہیں میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کی محبت کا درد. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ایسا پاک صاف ہو جائے جیسے سفید کپڑے سے میل کچل دور کی جاتی ہے، تاکہ دل کے اندر وہ فکر پیدا ہو، احساس ہو. پھر اسی سے جو میں نے عرض کیا کہ فارق بین الحق والباطل، اس سے اللہ تعالیٰ خاص نور عطا فرماتے ہیں جو حق اور باطل کے اندر تمیز کرتا ہے. جیسے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی بات سنی کہ غلام احمد قادیانی جس زمانے میں وہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا, اس زمانے میں حضرت اس نے اس کا لٹریچر پڑھ کے کہا تھا کہ اس کی کتابوں میں مجھے اندھیرے اور ظلمت نظر آ رہے ہیں. جس کو کہتے ہیں بزرگان دین کے قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت, قلندر جو گفتگو کو کہتا ہے گویا کہ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس نور و فراست کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عطا فرماتے ہیں, یہ نور و فراست کہلاتا ہے جو کشف سے بھی اونچی چیز ہے. کشف و کرامات یہ کشف سے بھی اونچی چیز ہے, یہ جو فراست کا نور ہوتا ہے. میرے دوست آگے فرمایا وباعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب, کہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان میرے گناہوں کے درمیان اتنی مباعدت یعنی اتنی دوری فرما دیجئے کہ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. میرے شیخ فرماتے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تعلیق محال بھی محال بیان فرمائی. کیا مطلب کہ جس طرح سے مشرق مغرب سے نہیں مل سکتا, مغرب مشرق سے نہیں مل سکتا, یہ ناممکن ہے اور محال ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان ایسا ہی فاصلہ ہو جائے کہ ہم گناہ سے نہ مل سکے اور گناہ ہمارے قریب نہ آ سکے, ایسا فاصلہ ہو جائے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے, ہنس کے فرماتے تھے کہ دیکھو ٹرک کے پیچھے بھی تو لکھا ہوتا ہے فاصلہ رکھیے, اور آج کل کے زمانے میں تو اور بھی جملہ لکھتے ہیں نہیں تو پیار ہو جائے گا, فاصلہ رکھیے. اس پر حضرت کا شعر بھی ہے اس فاصلے پر, فرمایا کہ میرے ایام غم بھی عید رہے, میرے ایام غم بھی عید رہے, ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. مطلب فرمایا کہ حسینوں سے دوری اختیار کرو, ان سے فاصلہ رکھو, اس دوری کی وجہ سے دل ٹوٹے گا, دل میں غم آئے گا, کیونکہ تمنا ٹوٹے گی, خواہش ٹوٹے گی, دل ٹوٹے گا اور اس دل میں غم آئے گا. فرمایا اسی غم پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں, ایمان کی مٹھاس. اور یہ ایمان کی مٹھاس ایسی ہے کہ جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مرقات کی کتاب میں فرمایا کہ وقت وردہ ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا, کہ یہ حلاوت ایمانی وہ چیز ہے کہ جب ایک دفعہ دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر کبھی دل سے نہیں نکلتی. آگے فرماتے ہیں ففیہ اشارت الى بشارت حسن خاتمہ, کہ اس میں حسن خاتمے کی بشارت کا اشارہ ہے. لگا اس لیے فرمایا کہ یہ جو میرے شیخ نے جو فرمایا نا میرا ایام غم بھی عید رہے, اب یہ اسی حلاوت ایمانی سے, کیونکہ عید کا دن آتا ہے میٹھا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, حلوا کھاتے ہیں, سویاں کھاتے ہیں, اور عید کے دن میں کیک اور میٹھا کھایا جاتا ہے. فرمایا اسی طریقے سے جب حسینوں سے دوری اختیار کرتا ہے, فاصلہ کرتا ہے, اس کا دل ٹوٹتا ہے, لیکن یہی ٹوٹا ہوا دل اس کا عید بن جاتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا, اب اس شعر کا مزہ دوبارہ لیجیے اس وضاحت کے بعد نا, میرے ایام غم بھی عید رہے, کیسے؟ ان سے کچھ فاصلے, ان حسینوں سے ان سے کچھ فاصلے مفید رہے. اور وہ فاصلہ جسمانی بھی ہو یعنی بدنی بھی ہو, اور آئینن بھی ہو یعنی آنکھوں سے بھی فاصلہ رہے, یعنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھے, کیونکہ آنکھ تو دور تک دیکھ لیتی ہے. اگر اس نے دوری سے دیکھ کر کچھ حرام لذت کو اپنا دل میں اگر امپورٹ کر لیا, درامد کر لیا, تو جی ڈی پی جو بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا. جی ڈی پی سمجھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے نا, یہ جی ڈی پی بیلنس کہلاتا ہے. یہ ملکی معیشت میں اکثر نام لیتے نا, یہ یاروں کو کسی کو پتا نہیں ہے کہ جناب وہ جب ملک کی درآمدات یعنی امپورٹ بڑھ جائے اور برآمدات یعنی ایکسپورٹ کم ہو جائے تو بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے یعنی منفی میں چلا جاتا ہے، اور اگر برآمدات یعنی ایکسپورٹ زیادہ ہو امپورٹ کم ہو تو وہ ملک کی ترقی اس کو شمار کرتے کہ جی یہ ملک کی جو ترقی کی شرح بہت اچھی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے پیارے دوستو، جو حسینوں کی حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، امپورٹ کے بڑھ گئی نا، حرام امپورٹ بڑھ گئی تو مزید جی ڈی پی آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ترقی کی شرح اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں ترقی کی شرح کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اتنا خوش کریے جی ڈی پی کے کیا بتا، ہمارے بڑے بڑے تاجروں کو بھی یہ جی ڈی پی نہیں پتا کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا، ان حسینوں کی اگر حرام لذت کو امپورٹ کیا یوٹیوب کے ذریعے سے، یا انٹرنیٹ کی دوسری فوج پروگرام اور بدمعاشیوں کے ذریعے سے، یا سوشل میڈیا کے پروگراموں کے ذریعے سے، یا دل میں خیالات پکا کر دل میں ہی اپنا گوادر کا پورٹ بنا لیا جناب کہ ڈائریکٹ جہاز وہیں آ جائے، کہیں سے کنیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ملک کی جو معیشت ہے اللہ نے اس کو فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کی معیشت یعنی اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو جینا ہے وہ کروڑ ہو جائے گا، جی ڈی پی آؤٹ ہو جائے گی جناب، اور زندگی کا مزہ نہ رہے گا، مزے کی چیزوں میں بھی مزہ نہ رہے گا۔ بس ایک بات سنا کے مضمون لپیٹتا ہوں۔ تو اس میں اس حدیث شریف میں، اس سے پہلے بس آخری اختتامی بات، کہ اس حدیث شریف میں فرمایا کہ گناہ سے فاصلہ ہونے چاہیے، گناہ سے دوری ہو، یہ کیا ہے؟ ذوق نبوت ہے، گناہ کی قربت نہیں۔ مثلا گناہ کی قربت کی کیا معنی؟ سیکرٹری رکھ لی، سیلس گرل رکھ لی، جیسے آج کل ہر جگہ دیکھے جناب عورتیں بھر دی ہیں کہ جس کا کچھ خریدنے کو دل نہ بھی چاہے پھر بھی بیچارہ لے لے، کہ ہر بیچاری کا دل رکھ لیں گے، کریڈٹ کارڈ کے لیے بینکوں سے فون آ جاتا ہے، سر پلیز کریڈٹ کارڈ لے لیجیے سر۔ اور اچھا بھلا جو بیچارہ اپنی مجبوری سے وہ اکاؤنٹ کھولتا ہے، وہ بھی کہتا ہے چلو بیچاری سرکار کے لیے ایک سر درد اور پال لو، کریڈٹ کارڈ بھی لے لو۔ سر آپ کے پہلے سال کی فیس بھی ہم ویف کر دیں گے۔ اسی ویب میں لڑوں میں بیٹھے ہوئے جناب کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اتنے پیار سے کہا، اس لیے کیا اتنے پیار سے بیوی بات کرے تو بےچارا پتہ نہیں کہاں کا کیا کر لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ فاصلے رکھے، آئینن قلبن اور قالبن، یعنی آنکھ سے بھی فاصلے رہے، دل سے بھی فاصلے رہے، اور جسم میں حسینوں سے دور رکھے، کیونکہ بہت مرتبہ اگر جسم میں قریب رہو، میرے شیر فرماتے ہیں گھی کے ڈبے کو آگ کے قریب کر دو، ڈھکن لگا لو ہر طرف سے، ریپٹ کیا ہوا ہے اور جی آنکھ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن قربت بھی ہوگی نا، ڈھکن بکسے خود اڑ جائے گا۔ پرانے لوگوں کو یاد ہوگا نا، پٹاخوں کا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شادان کا نا، پٹاخے شادان کے مہینے میں پھاڑتے نا۔ تو پہلے زمانے میں ہمارے بچپن کی باتیں، وہ ٹین کا چھوٹا ڈبا لے کر اس میں کاربائٹ ڈالتے تھے اور تھوک ڈال کے تھوک، پھر اس کو ایسا ہلا کر اس کو آگ دکھاتے تھے، زور سے دھماکہ مارتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حسینوں کے اگر قریب بھی ہوگا، نشے فرماتے آنکھ بند کر کے بھی بیٹھو اور نس جو ہے جسم محسوس کر لیتا ہے کہ کوئی صنف نازک میرے قریب ہے، فرمایا آنکھ بند کر لو پھر بھی وسوسوں سے تمہارا دل بھگ سے اڑ جائے گا، وہ جو امارات ہے بھگ سے اڑ جائیں گے۔ اسے فرمایا جسم میں دور کرو، پیو وغیرہ مت رکھو عورت کو، ورنہ بغیر پیو پیے رہو گے۔ اور آخری بات جو میں مضمون پیش کرنا چاہ رہا تھا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے ان حسینوں سے اپنے دل کو ویران کیا، برباد کیا، پھر مزے کہاں سے آئیں گے ہمارے دل میں؟ صاحب یہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، ٹی وی نہ دیکھو، عورتوں کو نہ دیکھو، اور کرسمس نہ مناؤ، یہ بھی یاد رکھنا. چلو عجیب بات منہ سے نکل گئی، مسلمان کے لیے کرسمس منانا حرام ہے، مسلمان کے لیے عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، یہودیوں کے، کافروں کے کسی جو مذہبی تہوار میں شرکت حرام ہے، اور یہ چیز کفر کی طرف لے جائے گی. اس لیے بھائی چارگی وہ چھوڑ دیجئے، وہ آپ کے ساتھ کوئی بھائی چارگی نہیں کرتے. اس لیے مسلمان کا کرسمی کی تہذیب میں، چاہے وہ ہمارے حکام یہ بےحدگی کرتے پھرے اور یہ حماقتیں کرتے پھرے، یاد رکھنا حرام ہے اور یہی کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اس لیے ایسی تقریبات میں بالکل شرکت کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو کہ نہیں جی بھائی چارگی ہوگی، ہم دین کے قریب کریں گے. واہ، تم کسی مسلمان عورت کو دین کے قریب کر کے کہہ دے مسلمان سے لپٹ جا تو وہ مسلمان کیا رہے گی، تیری مسلمانی بھی چلی جائے گی. اس لیے زیادہ مسلمانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. تو اس مسلمان کے لیے شرکت حرام ہے. اب وہ کہتے ہیں صاحب سارے مذہب مولوی نے بند کر دی، نہ حسینوں کو دیکھو، نہ فلاں کام کرو، نہ یہ بھی کرو، اب کیا کرے؟ دل تو ہمارا ویران ہو گیا، خزاں آ گئی دل پر. اس پر ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں جو عطا فرمایا. یہ دیکھیے آج کل خزاں کا موسم ہے نا، آج کل خزاں ہے نا، پتے بھی دیکھیے کیسے افسردا پیلے پیلے اجڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گلاب کو پھولوں کا بادشاہ بنایا ہے، ایسا ہی ہے نا، گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے، اگرچہ کانٹے کے ساتھ ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کا بادشاہ بنایا ہے. یہ گلاب کس موسم میں نکلتا ہے؟ آج کل ہے نا، یہ موسم ہے نا. تو جو اللہ خزاں میں، یہ خزاں یعنی بہار نہیں ہے، یہ بہار کا موسم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کے عالم کو بتا دیا کہ ہم جو خالق گلاب ہیں، خزاں کا موسم جو کہ بہار کا نہیں ہے، اس موسم میں گلاب کھلا سکتے ہیں، جس کو پھولوں کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے. تم ہماری خاطر سے اگر اپنے دل کو ویران کرو گے، برباد کرو گے، تو ہم تمہارے دل کو ایسی بہار دیں گے کہ جس پر تم یہ کہو گے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی یہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے رشک گلستاں. اس لیے فرماتے تھے میرے شیخ کہ ایک بزرگ کا شعر کہ برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. کہ حرام خوشیوں کو اللہ کی خاطر سے ہم نے جو ویران کیا، برباد کیا، آباد نہیں ہونے دیا، اپنے دل میں ڈیرا نہیں جمانے دیا، پھر ایسے دل ناخوش کو وہ مالک خوشی اپنی رحمت اور عنایتوں سے وہ خوشی عطا فرمائیں گے، وہ اس کا دل مسکرائے گا، دل میں محبت ہوں گی کہ اس کا چہرہ ایک ایک چیز بغیر دنیا کی اسباب راحت اور سکون کے اس کا دل مسکراتا ہوا ہوگا اور خالق گلاب اس کے دل کو مل جائے گا. اس لیے میں گھبرا ہوں، یہ خوشی اللہ کے قبضے میں، اپنے دل کو ویران تو کر کے دیکھو، ان پھول جیسی شکلوں سے نظر تو بچا کے دیکھو، ان گل فام سے یعنی پھول جیسا بدن، اس گل روح سے، پھول جیسی شکلوں سے نظر تو بچا کے دیکھو، اس اللہ کی خاطر سے، اس خالق کے حسن کی خاطر سے، پھر دیکھو دل کو اللہ تعالیٰ کیا خوشی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا یہ درد ہم سب کو نصیب فرما دے. جو میرے شیخ کی آہو فغا ہے، یہ میرے شیخ کا درد دل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کو عطا فرما دے. دعا کیجئے کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. اللہم اغسل خطایانا بما یسلجی البرد، اپنی رحمت سے ہمارے خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو کر ہمارے دل کی حرارت کو برودہ سے تبدیل فرمائے. ہمارے دل کے ظلمت کو یا اللہ روشنیوں سے تبدیل فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، ایمان کی ایمان کے نور سے اس کو منور فرما، کفر و شرک ظلمت و بدعت اور چھوٹے بڑے گناہوں کے اندھیروں سے اور بدعت کے اندھیروں سے اور یا اللہ تعالیٰ فسق و فجور کے اندھیروں سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اور غیر اللہ کی نجاستوں سے اور غیر اللہ کے اندھیروں سے ہمارے دل کو پاک و صاف فرما، اپنے قرب سے اس کو روشن فرما، اپنی محبتوں سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، ایمان کامل سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اپنی ذات و صفات کی عظمتوں سے ہمارے دل کو اپنی تجلیات کا مرکز فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اور گناہ ہمارے گناہوں کے درمیان دوروں پیدا کر دیا دیجیے کہ آپ ہی کا حکم ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یا اللہ کی حدود ہے کہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو اپنی محبت عطا فرما کر، اپنا جذب عطا فرما کر، ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما کہ اللہ سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور اللہ ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خلوتوں کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے ہماری خشک آنکھوں کو چشمے تر بنا، اللہ ہمیں آنسو عطا فرما، اشک ندامت عطا فرما، اشک محبت عطا فرما، اتنا رونا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پر نصیب فرما کہ وہ ہمارے گناہوں کی ظلمت اور دم کو اور نیل کو چیل کو بہا کر لے جا کر بہا کر لے جائے اور ہمارے دل کو پاک و صاف اور اجلا بنا دے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں شریعت و سنت کا ذوق عطا فرما، ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، دو اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو اور گھر والوں کو نیک اور صالح بنا، اپنی رحمت سے اپنی جو اپنی بہنوں بیٹوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما، جلد ان کی شادیوں کا بندوبست فرما، اور جو لڑکے شادی کے قابل ہیں اپنی رحمت سے اللہ جلد ان کو نیک بیوی عطا فرما، زوجین میں محبت قائم فرما، اور اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کے نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت فرما، اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی یا اللہ تعالیٰ انسان کی شکل میں اور ایمان کی شکل میں اسلام کی دولت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتوں بنانے کی شکل میں ان تمام نعمتوں پر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے لال مسجد کے قاتل کے لیے وہ بندوبست فرمایا کہ اس کو سزا موت کا حکم ملا، اللہ تعالیٰ آپ نے مسلمان پر کتنا رحم ہے کہ وہ درد دل رکھنے والے مسلمان جو ان مظلوم بچوں کے اور ان مظلوم دینداروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اللہ تعالیٰ سزا موت پہ اس کی سزا موت پر سخت جلد سزا عمل دعوت برآمد کے بھی اللہ فیصلہ فرما، اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں جس طرح سے یہ ظالم کہتے پھرتے ہیں کہ عدالت کا یہ فیصلہ غلط ہے، ان کو ان ظالموں کو ان بےحدہ احمدوں کو اس وجہ سے ایسا نظر نہیں آیا کہ جن کو اپنے اداروں کی عصمت اور سلامتی کی فکر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے لیے وہ اس آسیہ ملونہ کے لیے جو عدالت کا ظالمانہ وحشیانہ فیصلہ جاری کر کے اس مجرمہ کو اس ملک سے باہر فرار کر دیا گیا، اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے اداروں کو ہمارے حکام کو اور ہم سب کو اقلا سلیم عطا فرما، دین سے ہمارے قلوب کو منور فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے ہمارے قلب و جان کو منور فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے ملک کو آباد فرما، اور مسلمانوں کے اندر یا اللہ اتحاد و اتفاق قائم فرما دیجیے، اور اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ظالموں کو جلد ان کے ظلم کا بدلہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما، اور دین کے یا اللہ جو احکام ہیں اور یا اللہ تعالیٰ دین کے جو اللہ تعالیٰ جو شاعر ہیں اپنی رحمت سے ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی اس کی حفاظت فرما، قادیانیوں کی یا اللہ تعالیٰ فطروں سے حفاظت فرما، یہاں جو حمید و نصارہ اور رازیوں کے فطروں سے اللہ اس ملک پاکستان کی اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول قبول فرمائے. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انك من هيك مقتدر. اللهم انك من هيك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اللهم ساعدنا في الدارين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا من بغى علينا وعلمنا من هم الضغين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله على النبي الامي صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر